بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کے تمام دانشمندوں کے نزدیک یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ دین ایک ضروری قانون ہے، کہ دین کا ہونا خدا کے نزدیک ایک لازمی امر ہے، کہ دین زمانے آدم سے ہے اور دین کی ایک تاریخ بھی ہے. مختصر تاریخ، تاریخ میں سے وہ بنیادی تاریخ اہم ہے جو قرآن میں موجود ہے. قرآن اگرچہ تاریخ کی تفصیلی کتاب تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں تاریخ کے اہم امور بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں سے ایک خاص چیز یہ ہے کہ خداوند عالم نے کسی بھی زمانے میں انسانوں کو یا عالم انسانیت کو ہدایت کی دولت سے محروم نہیں رکھا. سب سے پہلے تو نبوت کی صورت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز مقرر فرمایا، اور بعد ازاں امامت کی شکل میں اس ہدایت کے مرکز کو جاری رکھا. مطلب اس کا یہ ہوا کہ شروع سے لے کر اب تک کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا ہے، ایسا زمانہ نہیں آیا ہے اور نہیں تھا کہ جس میں خدا کی طرف سے ہدایت کا اہتمام نہ فرمایا گیا ہو. اور یہ حقیقت ہے، اس میں ذرہ بھر شک نہیں، کیونکہ ہدایت ایک کائناتی شے ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے خاص ہدایت ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جس میں اس کی ضرورت کے مطابق اللہ کی ہدایت نہ رکھی گئی ہو. انسان میں اور دیگر چیزوں میں ہدایت کا فرق یہ ہے کہ انسانوں کے لیے اختیاری ہدایت ہے، کیونکہ انسان کو عقل عطا ہوئی ہے، اور دوسری تمام چیزوں میں جبری ہدایت رکھی ہوئی ہے. فلسفے میں ایک اور اصطلاح ہے، جبری کی جگہ پر قصری، قاف سین رے چھوٹی ہے، قصری ہدایت بھی کہتے ہیں. قصری یا فطری یا جبری ہدایت کی ایک دو مثالیں ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی ہوشمند اس موقع پر یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پتھر میں کیا ہدایت ہے. تو میں عرض کروں گا کہ پتھر میں بھی ہدایت ہے، وہ فطری ہدایت ہے یا جبری ہدایت ہے یا قصری ہدایت ہے. یہ کہ پتھر کی ایک خاص شکل ہے، وہ ٹھوس ہے، اللہ کے قانون نے، قانون فطرت نے اس کو ایک ٹھوس شکل دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کسی مرکز سے وابستہ کیا ہے. مثلا سیارہ زمین کے پتھر کو اس سیارہ زمین کی کشش ثقل کے ساتھ وابستہ کیا ہے. آپ قوت بازو سے پتھر کو فضا کی طرف پھینکتے ہیں تو یہ پتھر آپ کی طاقت سے، آپ کے زور سے ایک حد تک اڑتا ہے، اور جہاں پر آپ کی قوت کا دھکا ختم ہو جاتا ہے تو وہاں سے یہ نیچرلی لوٹ کر زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین پر آ گرتا ہے. اور اس کے لیے ایک کھڑا کھودا جائے تو یہ اور بھی آگے جائے گا، تو اس کا رجحان مرکز کی طرف ہوگا. اور یہ بات پتھر میں جو نیچرل ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اس کے بارے میں مثال ہوئی. اسی طرح نباتات میں بھی ہدایت ہے کہ درخت اپنے لیے غذا کو کھینچتا ہے جنون کے توسط سے. خدا نے اہتمام کیا ہے کہ درخت کی جڑوں کے سرے پر نرم اور نازک حصہ ہوتا ہے, اس میں نمی ہوتی ہے, کہ اگر پانی میں نمی نہ ہو تو یہ جڑیں کچھ نمی کو چھوڑ کر اور مٹی کو مرطوب کر کے گیلی کر کے اس میں سے خوراک ابزارو کرتی ہیں. ہدایت ہے یہ. تو اس میں کچھ درخت سیدھا اوپر کی طرف اونچے ہوتے ہیں, کچھ بیلیں ہیں پھیل جاتی ہیں, کچھ بیلوں میں ریشے ہیں دھاگے ہیں وہ کسی سے لپٹ کر کسی اور درخت کا سہارا لے کر کھڑی ہونے کے لیے کوشش کرتی ہیں. یہ سب ہدایت ہے. اور نباتات کے بعد جانوروں میں ہدایت کی بات ہوتی ہے کہ جانوروں میں خوف کی صورت میں خدا نے ہدایت رکھی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے خوف کو محسوس کرتے ہوئے اپنا بچاؤ کرتے ہیں, یہ ہدایت ہے. اور بھوک کی وجہ سے غذا کی تلاش کرتے ہیں, یہ ہدایت ہے. اور ان میں نسل کو پیدا کرنے کی خواہش ہے, یہ ہدایت ہے, ان کی اختیار کی چیز نہیں ہے. اور اسی طرح بہت سے جانوروں میں بچاؤ کے لیے قوتیں ہیں. کوئی جانور دانتوں سے کاٹتا ہے, یہ ڈیفنس کے لیے ہے. کوئی جانور لات مارتا ہے, یہ بچاؤ کے لیے ہے. کوئی جانور بدبو کو چھوڑتا ہے, اور کوئی جانور ڈنک مارتا ہے. یہ سارا انتظام عالم حیوانات کی حفاظت کے لیے ہے. تو بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں جانوروں میں کہ وہ مثالیں ہدایت سے متعلق ہیں. پھر اب آئیے عالمی انسانیت کی طرف, کہ عالمی انسانیت میں جو عوام الناس ہے ان کی ضرورت کے مطابق خدا نے ہدایت دی ہے, خواہشات ہے, جذبات ہے, ان سب میں ہدایت ہے. زندگی کے لیے, نشو نمائی کے لیے, نسل کو ہلانے کے لیے وغیرہ. ایک مثال ضروری تھی جو اس مضمون میں پیچھے رہ گئی, یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کیڑا زمین کے نیچے ہے تو نظام قدرت اس کو آنکھ نہیں دیتا, کیونکہ اس کو زمین کے اندر آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کیڑا کسی طرح سے زمین کی سطح پر آئے گا تو اس کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کی جائے گی. تو باریکی سے دیکھا جائے تو اس کائنات میں ہدایت ہی ہدایت ہے, اور پھر آسمانوں میں گھومنے کی ہدایت ہے, چاند ستاروں میں, اور ہر چیز میں, ہر چیز میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہدایت کا موضوع کتنا وسیع ہے, کتنا اعلیٰ ہے, اور کس قدر بنیادی ہے. پھر انسانوں کے طبقات ہیں, درجات ہیں. ہر درجے میں دینی اعتبار سے, عقلی اعتبار سے, فلسفے کے اعتبار سے, سائنس کے اعتبار سے ہدایت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ انسانانی کامل میں, انبیاء و ائمہ میں, اولیاء میں اور مومنین میں ہدایت جو ہے اس کی شکل بہت ہی ترقی یافتہ ہوتی ہے. حتیٰ کہ پیغمبروں میں یہ ہدایت اس قدر ترقی کرتی ہے کہ پھر خدا سے رابطہ ہوتا ہے. اور اس وقت انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ کم سے کم تر ہوتا ہے, کیونکہ اس کی جگہ ہدایت لیتی ہے. تو پھر ان کا اختیار آہستہ آہستہ بتدریج کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ ان کا وکیل وہ کارساز خدا ہو جاتا ہے. اور دیکھا آپ نے کہ ہدایت کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کے لیے ہر مخلوق محتاج ہے کہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو ہدایت ملے. اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت اس میں صرف ہوگا, لہذا اتنا سا نمونہ کافی تھا کہ انسان سے نچلے درجات میں بھی ہدایت کی ضرورت ہے. کائنات کی کوئی چیز ہدایت سے خالی نہیں ہے اور ہدایت سے کوئی مخلوق بے نیاز نہیں ہے. اب جب یہ حال ہے تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ دین جو خدا کے نزدیک بہت اہم شے ہے, اور ابھی میں نے کہا تھا کہ دین بہت ہی ضروری ہے, لہذا دین کی جان ہدایت ہے, دین کی زندگی ہدایت ہے, تو اس ہدایت کے لیے خدا نے زبردست انتظام فرمایا ہے کہ جب تک دنیا میں دین ہے تب تک ہدایت کا مرکز ہے, ہدایت کا سینٹر ہے. اس مرکز سے ہدایت کی گوناگونی ہے, یعنی ہدایت کی قسمیں ہیں. مثال کے طور پر امام سے ظاہری ہدایت, اداروں کے توسط سے, ظاہری فرمان کے وسیلے سے, اور ہر طرح سے ظاہری ہدایت ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باطنی ہدایت ہے جو بہت ہی ضروری ہے کہ اگر مومنین ظاہری ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اور اس کے فائدے کے نتیجے میں باطنی ہدایت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ناممکن نہیں کہ امام جو نور ہے ایسے بندوں سے رسا ہو جائے اور اپروچ کرے اور ان کو اسپیشل ہدایت سے نوازے. اس کے لیے طریقے بتائے گئے ہیں, مثلا عبادت, بندگی, بول, بڑا کام, کاری بزرگی, بیت الخیال, یہ عنوانات باطنی ہدایت سے نزدیک ہونے کے لیے ہیں. جیسے ہمارے پیر بزرگ تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں امام سے رسائی کی, اپروچ کیا اور باطنی ہدایت حاصل کی. تو مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں مطالعہ کرے, مطالعہ سے مراد یعنی اسٹڈی کرے, کائنات کو اسٹڈی کرے, سیارۂ زمین کو اسٹڈی کرے, بیجان چیزوں کو اسٹڈی کرے, نباتات کو اسٹڈی کرے, انسانوں کو اسٹڈی کرے, اور سیلف کو, اپنی شخصیت کو, اپنی ذات کو, عالم شخصی کو اسٹڈی کرے. ان اسٹڈیز کے نتیجے میں اس کو یہ بات آسان ہو جائے گی کہ بے شک اس نے امام کے نور کے مرکز سے باطنی طور پر رسا ہو جانا ہے, وہ فائز حاصل کرنا ہے یقیناً. اور قرآن کو لیا جائے تو کوئی آیت ایسی نہیں جس میں امام کا ذکر نہ ہو, سچے دین کا ذکر نہ ہو, نور کا ذکر نہ ہو, ہدایت کا ذکر نہ ہو, علم کا ذکر نہ ہو, انسان کی عظمت و بزرگی کا ذکر نہ ہو. تو خدا کی جیسی شان ہے, جیسی اس کی قدرت ہے, جیسی اس کی مہربانی ہے, اور خدا کے تمام بزرگ ناموں کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق اس نے انسان کو پیدا کیا, یہ کمال کی چیز ہے. دیکھنے کے لیے دیر ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے تو تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے, کہ خدا کی کتنی کتنی مہربانیاں ہیں, کیسی کیسی عنایات ہیں, کیسے عجائب و غرائب ہیں اس عالم شخصی میں, پرسنل ورلڈ. بات کرتے کرتے ہم عالم شخصی تک پہنچ گئے, اور عالم شخصی بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے. انسان کی اپنی شخصیت, ہستی, ذات, انا, کہ یہ ایک عالم ہے, کہ یہ کل عالم ہے, کہ اس میں ساری کائناتیں ہیں. اور اگر یہ مانا جائے کہ کائنات باہر ہے तो इस बाहर की कायनात तक यहाँ से अप्रोच है, ब्रिज है, सीढ़ी है, रास्ता है, सड़क है, रस्सी है, सब कुछ है। और अगर माना जाए कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, तो भी बात सही है कि इसके अंदर है और सब कुछ है, और सब कुछ है। तो यह काबिल तारीफ बात है कि इतनी सी छोटी हस्ती वो है जिसने कि खुदा की कुदरत से तमाम कायनातों को अपने अंदर समेट लिया है, कोई शक नहीं। हमने पूरी ज़िंदगी में जो रिसर्च किया, ज़ाहरी और बातिनी तौर पर जो कोशिश की, उसमें कामयाबी की सूरत में हमको आलमी शख्सी का मुतालिया और उसकी तरफ तवज्जो मरकूज करने की तौफीक मिली। और हमने ज़रूरी समझा कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आलमी शख्सी की अजाइब व गराइब को उजागर करने से मुतालिक करें, तो इसमें हमें ख़तर ख़ा कामयाबी हुई। खुदावंद की रहमत और मेहरबानी है। इस ज़माने में ये अमर बेहद ज़रूरी था कि हम आलमी शख्सी पर रिसर्च करें, और बार बार लोगों को आलमी शख्सी की तरफ तवज्जो दिलाएं। वजह इसकी ये है कि लोग भूल चुके हैं आलमी शख्सी। क़ुरान करीम में जहाँ कहीं अर्जु समा का ज़िक्र आता है तो उसका मकसद आलमी शख्सी है। जहाँ तख्लीक़ी कायनात का ज़िक्र आता है तो उसका मतलब आलमी शख्सी है। जहाँ अर्श कुर्सी का ज़िक्र आता है तो उसका मकसद आलमी शख्सी। जहाँ मीराज का इशारा मिलता है तो उसका मकसद आलमी शख्सी। जहाँ दूसरे जहान का, आखरत का ज़िक्र आता है तो उसका मकसद आलमी शख्सी है। जहाँ तरक्की का ज़िक्र आता है, रूहानी तरक्की का, क़ियामत का, इनकलाब का, तो उसका मतलब आलमी शख्सी। जहाँ हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है तो उनकी मारिफत का ताल्लुक आलमी शख्सी है, कि इस आलमी शख्सी में अंबिया व आइम्मा अलैहिस्सलाम की मारिफत मौजूद। जहाँ अल्लाह के ख़जानों का ज़िक्र आता है तो उसका मकसद आलमी शख्सी। जहाँ हर चीज़ में इल्म मौजूद होने का ज़िक्र आता है, उसका मकसद आलमी शख्सी। जहाँ खुदा के दीदार का ज़िक्र आता है, उसका मकसद आलमी शख्सी है। जहाँ कुल लशाइन आसाइनाहु फी इमामी मुबीन का ज़िक्र आता है, तो वो भी आलमी शख्सी से बाहर नहीं है, क्योंकि इमाम की मारिफत इस तरह से नहीं है कि मोमिन अपनी जगह से परवाज़ करे और इमाम तक जाइए और इमाम के घर में जाइए, इमाम की शख्सियत को पहुँचे और इमाम के बातिन में झांके और तब मारिफत हासिल करे, ऐसा नहीं है। इमाम की मारिफत इस तरह से होती है कि इमाम को पुकारना पड़ता है और इमाम के दीदार के लिए, रसाई के लिए, नज़दीकी के लिए रोना पड़ता है, इबादत करनी पड़ती है, तो तब इमाम आ ही जाता है। इसलिए पीर नसर खसरव ने फरमाया कि बरजान मन चुनो रे इमामी जमन बिताओ, बरजान मन चुनो रे इमामी जमन बिताओ, बरजान मन चुनो रे इमामी जमन बिताओ, बरजान मन, बरजान मन, बरजान मन चुनूरी मामी जमन बिता, लेलु सरार बूदम शमसु जुहा सुदम, लेलु सरार बूदम शमसु जुहा सुदम, लेलु सरार बूदम शमसु जुहा सुदम। मेरी जान पर जब जमाने के इमाम का नूर तुलू हो गया, मेरी जान पर, मेरे बातिन में, मेरे आलमी शख्सी में जब इमामी जमान का मुकद्दस नूर तुलू हो गया, تو تب تک میں شبِ تاریخ تھا، اندھیری رات تھا، لیکن جب یہ نور طلوع ہو گیا تو میں روز روشن ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح سورج کسی شہر پر طلوع ہوتا ہے سیارہ زمین کے پیچھے سے بظاہر، اسی طرح امام اپنی اس حیثیت کے ساتھ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس شان کے ساتھ، ان معنوں کے ساتھ، ان حقیقتوں کے ساتھ امام مومن کے عالم شخصی میں طلوع ہو جاتا ہے۔ جب طلوع ہو جاتا ہے تو پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پر ہم سے باہر، ہم سے دور امام وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہے، لیکن جب طلوع ہوتا ہے تو یہ صفت، یہ کمال، یہ نورانیت، یہ روشنی، یہ حقیقت، یہ معرفت یہاں آتی ہے عالم شخصی میں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ بھولنے والی بات نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے کافی ہے اور کافی سے زیادہ ہے کہ ہم اس آیت کی طرف توجہ دیں اور اس آیت کے معنوں کی اس اتون کو سمجھیں اور ہماری زندگی صرف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن معنوں کا یہ سمندر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک دن اپنے پسند کے مومنین اور مومنات جمع ہو کر اس پر ذکر کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، شاید اس میں سے کوئی روشنی، نئی روشنی آئے۔ ہمیں اس کا وظیفہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تاکہ خدا کو رحم آئے ہماری اس محتاجی پر، ہماری اس بیچارگی پر کہ ہم کتنے بیچارے ہیں، خزانے پڑے ہیں، ہم ان کی کلید کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، قفل کو نہیں کھول سکتے ہیں، دروازے کو نہیں کھول سکتے ہیں، حالانکہ سب کچھ ہے، کلید ہے، کلید دی ہوئی ہے۔ کلید یعنی شادی کی عنایت، عنایت کی گئی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، لوگوں نے امام کے معنی کو بدلنے کے لیے کوشش کی، کہنے لگے کہ اس امام مبین سے ایک اوپن رجسٹر مراد ہے۔ تعجب ہے اس ترجمے پر، اوپن رجسٹر، رجسٹر کا لفظ ان کو بہت ہی اچھا لگا، اور حالانکہ عربی زبان کی توانگری، وسعت کا کیا کہنا، عربی زبان، عربی زبان کی خدا نے دنیا میں تربیت کی تھی، عربی زبان کے بنانے میں خدا کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ خدائی پروگرام تھا کہ اس زبان میں ایک بے مثال کتاب نازل ہونے والی ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اس زبان میں رحمت للعالمین تشریف لانے والے ہیں، سید الانبیاء یعنی پیغمبروں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا، اس لیے خدا نے عربی زبان کو بنایا۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ زبان کو لوگ ہی بناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں دست خدا ہوتا ہے، خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو خدا نے عربی زبان کو بنایا اور اس نے گنجائش پیدا ہو گئی کہ ایک بھی مثال کتاب جو تمام آسمانی کتابوں کا آخری ظہور تھا، اس کتاب کو یعنی قرآن کو خدا نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ تو اس میں اگر خدا کا مقصد یہ ہوتا کہ اس آیہ کریمہ میں لوح محفوظ کا ذکر فرمانا ہے، تو لوح محفوظ خود عربی لفظ ہے اور یہ لفظ خود قرآن میں موجود ہے، تو اسی کو استعمال فرماتا اور مضمون کو اسی میں سمو دیتا۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پر امام ہی کا ذکر ہے، اس لیے خداوند عالم نے امام ہی کو یاد فرمایا۔ امام کی جو شان ہے اور امام کے عالمی شخصی میں جو کچھ سمویا ہوا ہے اور خدا نے جو کچھ سمو دیا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن میں 12 مقامات پر لفظ امام آیا ہے اور تقریباً ہر جگہ پر لفظ امام سے امام ہی مراد ہے، یعنی حادی برحق، یعنی پیشوائی دین، پیشوائی اسلام مراد ہے۔ بالخصوص اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو لے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَطَمَّهُنَّ، اور جب خدا نے، پروردگار نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات پر، تو ابراہیم نے ان کلمات کے کورس کو مکمل کیا۔ قال انی جائلک للناس اماما، پھر خدا نے فرمایا ابراہیم سے کہ اے ابراہیم، میں تم کو سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس مقام پر پھر کر سوچے کوئی ہوشمند کہ یہ نبوت اور رسالت کے بعد کی بات ہے، اس امامت کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، پھر اس کے بعد امام ہو رہے ہیں اور خدا ان کو امام بنا رہے ہیں، اور وہ بھی صرف محدود ایک وقت کے لیے امام نہیں بلکہ سارے لوگوں کا امام۔ کیونکہ یہاں پر ناس اس انداز میں ہی کہ اس میں لمیٹیشنز نہیں ہیں، کہ ناس جب آزادی سے آتا ہے تو اس میں اولین و آخرین و حاضرین سب لوگ آ جاتے ہیں، یعنی پورے دور کی ابتدا سے انتہا تک میں تم کو امام بنانے والا ہوں۔ اور یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد امام ہوں اور اس کی نسل قیامت تک امام ہوں، تو خدا اسی سلسلے امامت کو اسی انداز میں ظاہر فرمانا چاہتا تھا، ہوشمندوں کے لیے، داناؤں کے لیے۔ اس مقام پر امامت کا ایک مکمل بیان ہے، مکمل بیان ہے۔ اس کی دوسری مثال، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں خدا نے اعلان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں پر خدا نے لوگوں کا نام نہیں لیا، زمین کا نام لیا، اس زمین میں لوگوں کی نمائندگی ہے۔ اس لفظ عرض میں لوگوں کی باشندگی کا ذکر ہے، ایک مکمل ذکر ہے، ایک سر تاثر ذکر ہے، یعنی جب سے جب تک اس سیارۂ زمین پر لوگ بستے ہوں گے تب تک خدا کی خلافت اس زمین پر ہوگی، یہ اشارہ ہے ہوشمندوں کے نزدیک۔ تو یہ بات آدم کی شخصیت میں مکمل ہونے والی نہیں تھی، آدم کی شخصیت سے اس خلافت کا آغاز ہو گیا اور قیامت القیامہ تک اور رہتی دنیا تک آدم کی خلافت رہی۔ تو کیا خلافت ایک طرف اور امامت دوسری طرف دو چیزیں ہیں، اور نبوت اور تیسری چیز ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ خلافت کا مطلب بھی امامت ہے، اور نبوت بھی امامت کو آگے کرنے کے لیے ہے، اور اس کا دوسرا مقصد نہیں ہے۔ لہذا پھر آئیے لفظ امام کی طرف، کہ وہاں سے ہم گئے تھے آدم کے قصے کی طرف مثال کو پیش کرنے کے لیے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں واضح ہے کہ امام کے معنی امام کے ہیں، اور امام کے معنی پیشوا کے ہیں، اور امام کے معنی ہادی برحق کے ہیں، رہنما کے ہیں۔ اور لفظ امام عربی میں آگے کے لیے آتا ہے، جو آگے آگے ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، جو ہدایت دیتا ہے، وہ امام ہے۔ تو پھر آئیے واپس اس آیت کی طرف جہاں سے ہم حقیقت کی تلاش کے طور پر گئے تھے، کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس میں جو لفظ امام آیا ہے وہ پیشوائی برحق کے لیے آیا ہے، وہ ہادی برحق کے لیے آیا ہے، وہ امام ہی کے لیے آیا ہے۔ تو لوح محفوظ کا اس میں ذکر نہیں ہے، لوح محفوظ کا ذکر کسی اور آیت میں ہے۔ کہ اگر لوح محفوظ کا یہ نام عربی میں نہیں ہوتا تو پھر اس کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ امام کو استعمال کیا جاتا اور استعمال کیا ہوتا۔ ایسی بات نہیں ہے، لوح محفوظ بھی عربی میں ہے اور وہ قرآن کی لینگویج میں ہے، کسی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ لوح محفوظ سے ان حضرات کی کیا مراد ہے؟ کیا وہ ایک بھی جان سی تخت تھی، لال کی، زمرد کی، گوہر کی، کسی قیمتی شے کی، یا ایک زندہ حقیقت، کوئی روح، کوئی عقل؟ اگر وہ ایک زندہ حقیقت ہے تو وہ بھی امام کی روح ہے، نفس کلی ہے جو امام کی روح ہے۔ اور لوح محفوظ امام کی روح کا دوسرا نام ہے، اور لوح محفوظ بھی امام ہے، جیسے مولانا علی نے اپنے خطبات میں اپنی ذات کو لوح محفوظ قرار دیا۔ اس کے علاوہ اگر مانا جائے کہ لوح محفوظ ایک تختی کا نام ہے، جو بہت بڑی تختی ہے، بہت بڑی تختی ہے، بہت بڑی تختی، لیکن مانا جائے کہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ روح نہیں، روحانی نہیں، وہ عقل نہیں، عقلانی نہیں، ایک خاموش ساکت چیز ہے، تو اس پر تمام چیزیں کس طرح ٹھہر سکتی ہیں؟ روح ایک متحرک چیز ہے، روح نہ کسی تختی پر ٹھہر سکتی ہے، نہ کسی کتاب میں آ سکتی ہے۔ جس قدر بھی کتاب مقدس ہو، جس قدر بھی کتاب معزز ہو، لیکن اس کتاب میں زندہ حقیقتیں نہیں آتی۔ روح ایک متحرک چیز ہے، روح ایک بولنے والی چیز ہے، روح روشنی کے ساتھ ہے، اس میں چمک دمک ہے، اس میں بہت سی مثالیں ہیں، اس میں تجلیات ہے۔ تو آپ کسی کتاب کو کھول کے دیکھیے، اس میں تجلیات کہاں ہیں، ظہورات کہاں ہیں، لہرے کہاں ہیں، روشنیاں کہاں ہیں، طلوع و غروب کہاں ہے، حرکت کہاں ہے، نور کہاں ہے؟ تو لوح محفوظ کو اگر مانا جائے تو لوح محفوظ کیسی شے ہونی چاہیے کہ اس میں عقلی چیزیں ہوں، کہ اس میں روحانی چیزیں ہوں، کہ اس میں بولنے والی آوازیں ہوں، روشنیاں ہوں، اور کم سے کم انسان کے سامنے عالم خواب ہے. عالم خواب کتاب کی طرح سائلنٹ نہیں ہے, وہ ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے. اس میں طوفان ہے, اس میں حرکت ہے, اس میں پرواز ہے, اس میں تاریکی ہے, اس میں روشنی ہے, اس میں تکلیف ہے, اس میں راحت ہے, اس میں خوشی ہے, اس میں دیدار ہے, اس میں غم ہے, اس میں حسرت ہے. بہت ساری زندہ چیزیں ہیں اور زندہ حقیقتیں, اور کم سے کم چیز ہے خواب, عالم خواب. تو کوئی کتاب ہو بہو کسی خواب کی نمائندگی بھی نہیں کر سکتی ہے, یعنی کتاب میں خواب جیسی کیفیتیں نہیں آ سکتی ہیں, نہیں آ سکتی ہیں. تو کتاب بہت خاموش چیز ہے. اب آئیے قرآن کی تنزیل کی طرف, کہ قرآن کی تنزیل کس طرح سے ہوئی. کوئی بھی ہوشمند مومن آن حضرت کے پاک باطن کا تصور کر سکتا ہے کہ جب حضور کی روحانی ترقی اس مقام تک پہنچی کہ جہاں پر قرآن نازل ہونے والا تھا یا نازل ہو رہا تھا, تو حضور کے عالمی شخصی میں روشنیوں کا طوفان تھا, آوازوں کا طوفان تھا, سور اسرافیل کا طوفان تھا, فرشتوں کے آنے جانے کا عالم تھا, اور عالمی غائب کے تصورات تھے, آسمان زمین کے مناظر تھے. کیا نہیں تھا, بہت کچھ تھا, بہت کچھ تھا اور سب کچھ تھا. ہم نے ایک چھوٹی سی مثال خواب سے دی, شاید یہ مثال مفید ثابت ہو سکتی. اس کے بعد اسی عالم میں قرآن کا نزول ہوا, بہت ہی شان کے ساتھ, حالت ناقابل برداشت تھی, ہیبت کی وجہ سے, جلال کی وجہ سے. خود ہمارے برادران علی ظاہر اس کو بیان کرتے ہیں. پھر کیا ہوا, کاتبانی وحی میں سے جو بھی حاضر ہوتے تھے ان کو بلایا جاتا تھا, دو تین یا زیادہ یا کم لکھنے لگتے تھے. تو کیا جو کیفیت رسول کی ذات میں تھی, وہ کیفیت, وہ روشنی, وہ مشاہدہ, وہ منظر ان کاتبانی وحی کے حواس سے انٹر ہو کر پھر قرآن پر آیا, یا محض انہوں نے آن حضرت کی ایک ظاہری آواز کو محسوس کیا؟ آپ یہ بتائیں, فیصلہ کریں, فیصلہ کریں, فیصلہ کریں, سوچیں, سوچیں, سوچیں. یہاں پر بہت بڑا راز ہے. میں تو براز کرتا ہوں, کیا ان کاتبان وحی نے ان کیفیات کو محسوس کیا تاکہ ان کیفیات کو قرآن میں منتقل کریں, یا محض انہوں نے ایک آواز سنی, ایک آسان آواز, ایک قابل برداشت آواز ادھر سے آن حضرت پر, حالت ناقابل برداشت ہے, ادھر سے حضور ان طوفانوں کو اپنی ہستی میں روک رہے ہیں, اپنی ذات میں روک رہے ہیں, ایک مخصوص قابل برداشت اور آسان آواز میں ان کو عربی زبان میں قرآن لکھا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں سمجھتے اس کو, ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں اس کو؟ تو پھر ان وحی کاتبان وحی نے لکھا, قرآن لکھا, قرآن قرآن لکھا, آیات لکھی, اور وہ طوفان ادھر رک گیا, اور طوفان ادھر سٹاپ ہو گیا, اور وہ روشنیاں وہاں ٹھہر گئیں, اور وہ آوازیں وہاں رہ گئیں, اور وہ روح اور روح القدس اور جبرائیل بس آن حضرت کے دہانی مبارک سے ہو کر, کاتبانی وحی کے کانوں سے ہو کر کتاب پر, قرآن پر جبرائیل نہیں اتر سکتا تھا. ٹھیک ہے, اللہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, جان دل سے مانتے ہیں, لیکن ان عظمتوں کو بھی اس قرآن سے متعلق کر کے مانتے ہیں, اور اس قرآن کو ان روحانی طوفانوں سے منسلک کر کے مانتے ہیں, اور کلمہ کن سے, قلم اعلیٰ سے, اور قرآن کے جو روحانی منازل ہے, جو مراحل ہے, ان سب کو مانتے ہیں, اور معلم قرآن کو بھی مانتے ہیں, رسول کی عظمت کو بھی مانتے ہیں, نزول قرآن کی جو شان تھی اس کو بھی مانتے ہیں، تمام چیزوں کو مانتے ہیں، ہر چیز کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کون نہیں مانتا ہے؟ کون مسلمان ہے جو قرآن کی عظمتوں کو نہیں مانتا ہے؟ ہر کوئی مانتا ہے، لیکن سمجھنے کا فرق ہے. عقیدت تو ہے، محبت تو ہے، لیکن علم کا فرق ہے، معرفت کا فرق ہے. دیکھا آپ نے کہ لفظ امام کو کس طرح سمجھتے ہیں اور قرآن کو کس طرح پہچانتے ہیں اور اس وحی کی منتقلی کو کس طرح مانتے ہیں. ہمیں جانے کی سخت ضرورت ہے، ہمیں جانے کی سخت ضرورت ہے، ہمیں جانے کی سخت ضرورت ہے. آج ہم دو اپنے روم میں روتے تھے، اس لیے روتے تھے کہ قرآن کی عظمتوں کو نظر انداز کیا گیا اور قرآن سے جو سلوک ہو رہا ہے وہ اس شان کے منافی ہے، اس شان کے لائق نہیں ہے. اب ہمیں قرآن کے لیے کچھ کرنا ہے. اور جب یہ تصور ہے، جب یہ شناخت ہے، تو ہم کو کچھ کرنا ہوگا، تھوڑا بہت کام کرنا ہوگا قرآن کے لیے، قرآن کے لیے. اور قرآن کہنا چاہیے کہ قابل رحم ہے، اور قرآن کی ناقدری ہوئی، قرآن کی ناشناسی ہوئی، اور اس زمانے میں جو ہر چیز کی اہمیت ہے، لیکن قرآن کو فروغ داشت کیا گیا، قرآن کو چھوڑا گیا. جیسے رسول اکرم کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے خلاف خدا سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور پکڑا، مہجور ہجر سے ہے، پکڑا مگر چھوڑا گیا، چھوڑا ہوا، بیکار. یعنی اس کی حکمتوں کو، اس کے اسرار کو، اس کی عظمتوں کو نہیں سمجھا، اس کے تاویل سے استفادہ نہیں کیا گیا. جیسے اس چھوٹی سی گفتگو میں ہم نے آن حضرت کے باطن میں قرآن کی شان جو کچھ تھا اس کی مثال پیش کی، اور یہ کہا کہ قرآن کے لکھانے میں کیا مجبوری پیش آئی کہ عالمی روحانی کو عالمی جسمانی میں منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نور جو آن حضرت کے باطن میں نور تھا اس نور کو ہو بہو کاغذ پر منتقل نہیں کیا جا سکتا، اور فرشتوں کی جو آوازیں تھیں حضور کی ذات اقدس میں، ان آوازوں کو تحریروں میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. بہت سی عظمتیں، بہت سی کیفیات ہیں جو وحی کی وحی رہ گئیں اور کاغذ پر تحریر میں نہیں آ سکی. اسی طرح امام وَكُلَّ شَيْءٍ نَسَيْنَاهُ فِيمَا مِن مُبِينٍ، روحانیت کی ہر چیز، اخلاقیت کی ہر چیز، عالم آخرت کی ہر چیز، بہشت کی ہر چیز، آسمان کی ہر چیز، قرآن کی ہر چیز، علم کی ہر چیز، معرفت کی ہر چیز، حقیقت کی ہر چیز، ہر چیز، ہر چیز، ہر چیز، اور ازل سے لے کر ابد تک تمام چیزیں امام کی ذات میں محدود ہیں، امام کے عالمی شخصی میں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی واقفیت نہ ہو، کوئی آگاہی نہ ہو، اس کی کوئی معرفت نہ ہو. معرفت ہے، اور سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. خدا نے راستے کو آسان کر دیا ہے، اور معرفت تک مومن کی رسائی ممکن بنا دی گئی ہے، ممکن بنا دی گئی ہے. تو عزیزان ایمان، معرفت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، اور جو مومنین چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کریں دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنی ذات کے لیے، عالم شخصی کے لیے، امام کے لیے، تو یہ خدمت ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے اور ہو سکتی ہے، اور ہو سکتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ مومنین کچھ کام کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد.